علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ بالخصوص جس سچویشن میں ہم ہیں، ہمارے سامنے نئے زاویے کھل رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم نے جن کے پاس کچھ ہے ان کے رویے کو بھی دیکھا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے بھی رویے اور حالت کو دیکھا ہے۔ کسی کو اللہ نے بہت دیا ہے اور وہ چاہے تو بہت کچھ آگے دے سکتا ہے، وہ روک کر بیٹھا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لٹائے چلا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں ملا اور جب ملا تو انہوں نے بھی ذخیرہ کر لیا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو ایثار اور قربانی پر یقین رکھتے ہوئے کچھ خود رکھ لیتے ہیں، کچھ آگے بڑھا دیتے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں۔ تو بہت سے حالات، بہت سے نئے زاویے، بہت سی نئی جہتیں، معاشرے کی پرتیں ہمارے سامنے کھل رہی ہیں، اور بیسیکلی ہمارا سلسلہ بھی اسی سچویشن سے ریلیٹڈ ہے۔ مفتی صاحب، آپ بھی مطلب ماشاءاللہ یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اس کے حوالے سے بہت گفتگو بھی کی ہے۔ سمجھدار آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں جی دیوار سے بھی کچھ سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ لیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا پرٹیکولرلی کہ آپ بھی سب دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں آپ بیان کر چکے، شاید بہت سی چیزیں آپ کے سامنے اب آئی ہوں، تو آپ نے کیا سیکھا، سمجھا یا دیکھا؟ آپ کی پرسنل آبزرویشن کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات وہی ہے کہ سمجھ لینی ہو تو دیوار سے بھی مل جاتی ہے، اور ایک ہی شے کو دیکھنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک اس سے یہ ہے کہ کچھ بھی نہ لیا جائے یا الٹا لیا جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسے اچھا لیا جائے اور پازیٹو سبق لیا جائے۔ تو وہ جملے مشہور ہے کہ دو آدمیوں نے گلاس کو دیکھا تو ایک نے کہا یار آدھا خالی ہے، دوسرے کا نہیں آدھا بھرا ہوا ہے۔ یا دو آدمیوں نے جیل سے باہر دیکھا تو ایک نے دیکھ کے کہا کہ یار دیکھو کیچڑ ہی کیچڑ ہے، دوسرے نے کہا نہیں دیکھو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں۔
سبحان اللہ۔
تو ایک کی نظر ستاروں پہ تھی، ایک کی نظر کیچڑ پہ تھی، ایک کی نظر خالی پہ تھی، ایک کی نظر بھری ہوئی پہ تھی۔ عقل مند اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو چیزوں سے سبق لیتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔ یہ جتنا ایک پورا ڈیوریشن چل رہا ہے، ایک پیریڈ چل رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں۔ اب میں اگر حقیقت عرض کروں گا تو یہ ایک ریسرچ ورک ہے
جی،
یہ ایک اسٹڈی ہے
جی،
کہ اس پورے دورانیے کے اندر کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آئیں، کیا کیا ہماری کمیاں ہمارے سامنے آئیں اور کیا کیا ہماری خوبیاں ہمارے سامنے آئیں۔ اس میں معاشرے، افراد، اقوام، ممالک، ان سب کو اگر سامنے رکھ کے کوئی آدمی ریسرچ کرے نا تو یہ پی ایچ ڈی کا ایک پوری زبردست قسم کی کتاب بن سکتی ہے
جی، ایسے ہی۔
اچھا، اور ایسے مواقع پر یہ کرنا بھی چاہیے کہ اس طرح کی ریسرچ ہونی چاہیے۔ ایک تو ویسے ہی ایک چیز بڑی مشہور ہے پرانے زمانے سے کہ دنیا کا بہترین ادب لٹریچر جو ہے وہ ہمیشہ دنیا کے بدترین حالات میں وجود میں آیا۔
بہت ہو
تو ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جب بدترین حالات ہوتے ہیں تو چونکہ اس وقت جذبات اپنی انتہا پہ ہوتے ہیں
جی،
اور جو لٹریچر ہے اس کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔
بہت خوب۔
اور پھر بدتر حالت سے نتیجہ لینا یہ زیادہ جلدی ملتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے ملتا ہے بنسبت اچھے حالات کے.
جی.
کہ اچھے حالات میں ذرا مستی اور خرمستی زیادہ سوار ہو جاتی ہے اور وہ آدمی بدمستی کے اندر پڑا رہتا ہے, لیکن برے حالات کے اندر اس کی عقل, اس کا شعور, اس کے جذبات جو ہے وہ اجاگر ہو جاتے ہیں اور وہ مل کر پھر اچھا ادب اور اچھی ریسرچ جو ہے وہ تخلیق کرتے ہیں. اس لیے قیام پاکستان کے وقت کے جو بڑے دردناک حالات تھے اور بہت زیادہ جو مظالم ہوئے اس وقت, تو اس وقت لکھنے والے جو ہے انہوں نے کیا لکھا, جو اس وقت لکھا گیا تو اسے ایک کلاسک لٹریچر کہا جاتا ہے کہ یار یہ کلاسک ادب ہے, یہ دنیا کا بہترین ادب ہے. آج کا معاملہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو واقعی سر کی آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھوں سے دیکھے اور پھر اس سے اگر کچھ نتیجہ نکالے اور اسے صفحہ کرتاس کے اوپر قلم کرے تو وہ ایک بڑا خوبصورت, ایک بڑی خوبصورت تحقیق کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے. یہ تو ایک ادب اور لٹریچر اور تحقیق اور ریسرچ کے حوالے سے میں نے بات کی. اس سے ہٹ کر ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی چند دن پہلے میں نے خبر پڑھی کہ اٹلی میں جہاں پر بڑی کثرت کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے اور سب سے زیادہ اموات جہاں پر ہوئی ہیں, تو وہاں کی کسی جگہ پر لوگوں نے جو اپنے یورو تھے, وہاں یورو کرنسی چلتی ہے, تو انہوں نے وہ گلیوں کے اندر پھینک دی.
جی.
کہ یار کیا فائدہ اس کرنسی کے پیچھے بھاگنے کا جو آج ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی.
اللہ اللہ.
جس سے نہ ہم کوئی دوائی خرید سکتے ہیں, نہ اسے کوئی دوائی بن رہی ہے, اور جس کی خاطر ہم نے سب کچھ لٹا دیا, اور آج یہ ہمارے پاس جسٹ ایک پیپر اور کاغذ کی صورت کے اندر گڈیاں لگی ہوئی ہیں اس کی.
اللہ اللہ.
تو یوں انہوں نے چند ایک نے پھینک دیا ہوگا. اچھا, اب اس سے جو سبق اور جو نتیجہ ہے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا اس پہلو سے دیکھیں کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہوتی, ہم اپنی زندگی کن چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزار دیتے ہیں, لیکن کسی وقت جا کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اوف یار ہم نے تو غلطی کی, زندگی کی ترجیحات یہ نہیں تھی.
جی.
زندگی میں ان چیزوں کے پیچھے سب کچھ قربان نہیں کرنا تھا, ہم نے پیسے کے پیچھے یا دوستوں کے پیچھے یا سیاحت کے پیچھے یا وارہ گردی کے پیچھے یا ادھر ادھر کی چیزوں کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ زندگی صرف اس ایک چیز کا نام نہیں ہے, زندگی بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. جب ایک شے پہ بہت فوکس کر لیا تو اب زندگی میں جب دوسری چیزیں پیش آتی ہیں تو بندہ کہتا ہے یار ان کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. اب اس کے پیچھے اصول کیا بنتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں ایک آدمی مال کمانے کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا ہے, دن رات جاگتا ہے, 18-18 گھنٹے محنت کرتا ہے, آرام کی پرواہ نہیں کرتا, وہ اپنی فیملی کو بھی وقت نہیں دیتا, اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کرتا, وہ اپنی صحت کے اوپر بھی غور نہیں کرتا, اور اپنی محنت سے بالآخر وہ کوئی منصب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, یا یہ ہے کہ منصب نہیں تو وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو وہ پیسہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے, لیکن اس ساری کی ساری محنت اور قد و کاوش اور ساری کی ساری مشقتوں کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی صحت تباہ ہو جاتی ہے. پیسہ کمایا تھا انجوائے کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے صحت چاہیے, صحت وہ برباد کر چکا, تو اب پیسہ انجوائمنٹ پہ نہیں لگے گا, دوائی پہ لگے گا.
اللہ.
اب اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار اگر میں نے اپنی صحت کو ترجیح دی ہوتی تو میں تھوڑے سے بھی زیادہ لطف اٹھا سکتا تھا, میں درمیانے درجے کے کھانے سے بھی مزہ پورا لے سکتا تھا, لیکن اب اسے 10 گنا زیادہ قیمت کا اور مزے دار کھانا خریدنے پر تو قادر ہوں.
اللہ.
لیکن اسے مزہ اٹھانے پر قادر
نہ ہی بات. بالکل ایسے.
تو
بالکل
ایسے. اب اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار میں نے زندگی کی ترجیح غلط بنائی تھی, میں نے پیسے کو پہلی ترجیح بنائی اور صحت کو آخری ترجیح بنا دی, درمیان میں فیملی بھی کہیں ڈولتی ناؤ کی طرح جو ہے نا وہ تھی اور بس, لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ یہ سب برباد ہو گیا. اب پیسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, فیملی ہے نہیں, بچے بگڑ گئے اور اولاد جو ہے وہ دور ہو گئی, ذہنی طور پہ دلی طور پہ اب وہ سوچ رہا ہے یار پیسہ تو ہے لیکن اولاد نہیں, پیسہ تو ہے بچے نہیں, پیسہ تو ہے لیکن میرے پاس فیملی نہیں ہے, میرے پاس صحت نہیں ہے. تو ترجیحات جو ہے یہ بندے کو سمجھاتی ہیں. اب میں آپ کو اس کا دین کا اصول جو اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت اصول بیان فرمایا، فرمایا خیر الاموری اوسطوها،
سبحان اللہ، بے شک
بہترین طریقہ کار یہ میانہ روی ہے، یہ ماڈریشن ہے، اعتدال ہے، درمیانی راہ چلنا ہے کہ جس میں ہر ہر شے کا لحاظ کیا جائے. ایک قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کے یہاں دو ترجمے کیے گئے، ایک تو ہے عدل کا مطلب انصاف، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. اس کا دوسرا معنی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اعتدال کا حکم دیتا ہے کہ میانہ روی کے ساتھ چلو، تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلو، کسی ایک شے میں اپنے آپ کو اتنا انڈلج نہیں کر لو کہ اس کے بعد دوسری شے تم سے جاتی رہے اور پھر اس کے اوپر پچھتانا پڑے.
اللہ،
حتیٰ کہ قرآن و حدیث میں ان امور میں بھی اعتدال کا فرمایا کہ جو خود خدا کی بندگی ہیں، جو خدا کی عبادت ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزے ہیں، جیسے تلاوت ہے، جیسے ذکر ہے، جیسے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، سارے کام عبادت ہیں، نماز عبادت، روزہ عبادت، تلاوت عبادت، ذکر عبادت، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عبادت. لیکن انہی کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتدال کے ساتھ.
سبحان اللہ،
قرآن پاک کے اندر راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا، فرمایا کہ ولا تبسطھا کل البسط،
سبحان اللہ،
لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محصورا. فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ چپکا کے نہ رکھو کہ اللہ کی راہ میں دینا ہی کچھ نہیں،
یعنی کنجوسی کی انتہا
کہ کچھ بھی نہیں دینا، جیسے میں یوں گلے میں میں نہیں دوں گا کسی کو،
ٹھیک ہے.
تو فرمایا کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ کر لو کہ بھائی ہاتھ تو بندھا ہوا دوں کہاں سے، نہ یہ کرو. اور دوسری طرف فرمایا ولا تبسطھا کل البسط، اور پورا بھی نہ کھول لو،
اللہ اللہ،
کہ بھئی جو ہے سب دے دینا. فرمایا یہ بھی نہ کرو، کیوں؟ فتقعد ملوما محصورا، کہ بعد میں تم اپنے اوپر ملامت کر رہے ہوگے کہ یار یہ میں نے کیا کیا
اور یہ دیکھا
گیا، اور تم اپنے اوپر حسرت کر رہے ہوگے کہ اوہو یار یہ نہ ہی کرتا تو اچھا تھا. تو چونکہ عمومی طور پہ انسانوں کے احوال یہ ہوتے ہیں، ایک ہے خصوصی احکام، خصوصی احکام کے جن کے قلب، جن کی فیملی، جن کے دلی احوال اور طرح کے ہیں، ان کے احکام جدا ہو جاتے ہیں. لیکن جو قرآن کے احکام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو ملتے ہیں، وہ میجورٹی کے اعتبار سے ملتے ہیں، وہ معاشرے کے اعتبار سے ملتے ہیں، وہ ایز اے نیشن کے لیے جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی فرمایا کہ نہ تو یوں مٹھی باندھ لو کہ دینا ہی کچھ نہیں، اور نہ یہاں کھلا کر دو کہ سب کچھ ہی دے دو اور بعد میں بیٹھے رہو کہ اب کیا کروں. تو اب راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، لیکن فرمایا یہی کہ نہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ اسی خرچ کرنے کو فرمایا، فرمایا والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو اسراف کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، اور نہ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں.
اللہ،
فرمایا وکان بین ذالک قواما،
سبحان اللہ،
وہ اس کے درمیان درمیان رہتے ہیں.
سبحان اللہ،
تو اس کے درمیان درمیان رہنا، تو طریقہ کار یہ. اچھا، یہ تو تھا معاملہ اس کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا. عبادت کا معاملہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم پوری زندگی دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں ہم عبادت کریں گے، نفل پڑھیں گے، قیام کریں گے، اور ہم نے تہیا کیا کہ پوری زندگی یہی کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں نہ کرو، یوں نہ کرو.
اللہ،
فرمایا کہ تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے.
سبحان اللہ،
تمہارے اپنے جسم کا، اپنے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. پھر فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تم سے زیادہ اس کو جاننے والا ہوں.
سبحان اللہ، بے شک.
لیکن میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں.
اللہ، بے شک.
تو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے یہ مل جل کے کیے جائیں. تو ایک جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اعتدال کے راستے پہ چلے. اب جو ہماری مجموعی زندگی ہے اس میں کیا ہے، ہم جب سیکھنے کے زمانے میں آتے ہیں تو فیملی فراموش کر دیتے، جب ہم فیملی کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہم اپنے دوست یار چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دوستوں یاروں کو ٹائم دینا شروع کرتے ہیں تو ہماری فیملی رات کے 11-1-2 بجے تک ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جب ہم کھانے پہ آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ کھانا نقصان بھی دے سکتا ہے، اور جب ہم فاقے پہ آتے ہیں اور ڈائٹنگ پہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جناب بس اب ڈائٹنگ اور ہم ہیں، بس دوسری دنیا میں تیسری چیز تو ہے ہی نہیں۔ تو ایکسٹریمزم جو ہے، انتہا پسندی اور کسی بھی شے میں انتہا کو چلے جانا، یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی جن چیزوں پہ مشتمل ہے ان سب کا خیال کیا جائے، یہ نہ ہو کہ آپ فیملی اور دوستوں کو اتنا ٹائم دیں کہ مالی اعتبار سے کنگال ہو جائیں،
جی
نہ آپ یوں کاروبار میں ڈوب جائیں کہ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست، اچھے دوست سب آپ سے چھوٹ جائیں اور سب آپ کو بھول جائیں، اور جب آپ ان کی طرف جانے لگے تو وہ بولے ہو آر یو،
اللہ
بھائی صاحب آپ کون ہیں، آپ کو کبھی دیکھا تھا ہم نے یار،
جی جی جی،
تو اب بندہ ان کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی تو مل لے،
ساری دل کی باتیں
وہی تو مل
یہ جو ہم کر رہے ہیں۔
تو بات یہ ہے، یہ وقوع ہیں، یہ زندگی کے سانحات ہیں، یہ زندگی کے حقائق ہیں جو پیش آتے ہیں۔ تو اچھا، اسی طریقے سے دوستی یاری میں مزہ تو بڑا آتا ہے، لیکن بندہ جب اپنی مسلسل راتیں انہی کے ساتھ برباد کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کسی زمانے میں یاد آتا ہے کہ یار اگر میں اعتدال سے کر لیتا تو کچھ وقت میں سیکھنے پہ لگاتا، کچھ وقت میں فیملی کو دیتا، کچھ وقت میں اپنی صحت کو دیتا، کچھ وقت میں اپنی پڑھائی کو دیتا، کچھ وقت میں اپنے دوستوں کو دیتا۔ تو دیکھیں انسان کی جو زندگی ہے وہ جن چیزوں کا مجموعہ ہے وہ کیا۔ اچھا اسی ایک اور چیز اس کے ساتھ ایڈ کر دوں، پھر اس کے بعد میں نتیجے کی طرف جاتا ہوں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات دنیا کے کاموں میں ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم اپنی صحت کا بھی خیال کرتے ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، مالی معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں، کاروبار نوکری بھی اچھی ہوتی ہے، شہرت عزت سب ملی ہوتی ہے، لیکن مقبول عند الناس اور مردود عند اللہ۔
اللہ اللہ،
کہ لوگوں کی نظر میں تو بڑے مقبول ہیں کہ جناب پڑھا لکھا، انٹلیکچوئل، سمجھدار، گفتگو شاندار، مالی حالت اچھی ہے، فیملی کی تربیت بھی اچھی کر رہا ہے، دنیا اچھی کمائے گی، مستقبل اچھا ہو جائے گا، لیکن نماز کا نام و نشان نہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں، ذکر الہی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، زبان پہ کبھی درود پاک آیا نہیں ہے، کبھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا، تو آخرت اصلاً فراموش، اور ایسی فراموش کہ مخلوق تو یاد ہے خدا یاد نہیں۔
اللہ،
تو یہ کیا ہے، وہ جو فرمایا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دی، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو خدا نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔
اللہ،
ان کی جانوں کا فائدہ سب سے زیادہ آخرت میں تھا،
جی
تو خدا نے، انہوں نے خدا کو بلایا تو خدا نے انہیں ان کی جانوں میں ڈال دیا، لگے رہو، تو اب وہ خدا کو بلا کے اپنی جانوں کو بھی بلا بیٹھے کہ ان کی جان کا اصل فائدہ کیا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز تقریباً کمپلسری ہوتی ہے، انسان کی مالی حالت اچھی ہو یہ یوں کہہ لے کہ تقریباً ضروری ہی ہوتی ہے، کیونکہ مال اسباب میں سے ہے اور دنیا عالم الاسباب ہے، آپ کو ہزاروں چیزیں نہیں لاکھوں چیزیں آپ کو اسی مال کی برکت سے ملتی، لہذا مال فی نفسی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کیا بولے کہ نہیں جناب مجھے تو مال، میں نے تو مال لینا ہی، اور آپ کی حالت بھی اولیاء کرام والی نہیں ہے جو متوکلین علی اللہ کے درجے پر فائز ہیں، وہ نہیں ہے، اب ہم مال چھوڑیں گے تو نتیجہ کیا ہو گیا، دوائی چاہیے تو آپ پریشان ہیں، بچے بیمار ہیں تو پریشان ہیں، شادی کا موقع آیا تو پریشان ہے، مہمان آ گیا تو پریشان ہے، آپ نے کہیں جانا ہے تو پریشان ہے، آپ نے کوئی سفر کرنا تو پریشان ہے۔ تو بھائی مال جو ہے یہ قیام للناس ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کی بقا کا ذریعہ ہے، لہذا مال ایک اچھی ایسی مقدار میں ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے دل و دماغ کو سکون رہے اور آدمی پریشان نظری کا شکار نہ ہو۔ اچھا لیکن مال آپ کے پاس بہت ہے لیکن آپ کے پاس آپ کی فیملی نہیں،
اللہ،
آپ کے بیوی بچے ذہنی طور پہ آپ سے بہت دور ہو چکے ہیں، تو اب آپ مال کا اچار ڈالیں گے، کیا کریں گے مال کا، تو بھائی مال کے ساتھ آپ کی فیملی بھی ضروری، لہذا مال کمانے کے ساتھ اپنی فیملی کو، بیوی کو، بچوں کو، ماں کو، بہن بھائیوں کو، رشتے داروں کو جس کو جتنا ٹائم دینا چاہیے اس کے مطابق ٹائم دیا جائے. تو لہذا فیملی جو ہے یہ زندگی کے اندر ایک کمپلسری چیز ہے. اچھا مال بھی ہے فیملی بھی ہے, دونوں چیزیں, صحت برباد ہے,
اللہ,
جگر خراب, گردے خراب, کمر خراب, بلڈ پریشر, ہارٹ کا پرابلم جناب, ہیپاٹائٹس اور کوئی اور مسئلہ. تو اب آپ فیملی ہے لیکن آپ بیزار بیٹھے, انہیں اٹکیلیاں سوجی ہیں, ہم بیزار بیٹھے ہیں, تو وہ کچھ کریں گے بھی تو یہ بندہ بولے گا یار بس اب کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. مال موجود ہے لیکن یہ بندہ بیزار بیٹھا ہوا. تو صحت, جان ہے تو جہان ہے,
اللہ اللہ,
تو صحت ہے تو آپ سارا کچھ کر سکیں گے. اب صحت تو صحت کے لیے پھر آپ کو ذرا اس کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے, اس میں سیر بھی آ جاتی ہے, اس میں اچھی خوراک بھی آ جاتی ہے, اس میں اعتدال کے ساتھ کھانا بھی آ جاتا ہے, اس میں اوور ایٹنگ سے بچنا بھی آ جاتا ہے, اس میں بہت زیادہ ڈائٹ کرنے سے بچنا بھی آ جاتا ہے. تو اب یہ ساری کی ساری چیز اس میں آ جاتی. تو دیکھیں فیملی ہے, مال ہے, صحت ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ کی آخرت ان سب پر مقدم ہے. اس کے ساتھ آپ کا معاشرے کے ساتھ رویہ ہے. فیملی کے ساتھ بہت اچھے ہیں, باہر آپ جناب بالکل ظالم بنے ہوئے, یا باہر بہت اچھے ہیں فیملی کے ساتھ ظالم بنے ہوئے, تو آپ کا جو اخلاقی رویہ ہے اس کا اچھا ہونا ضروری. تو یہ زندگی جو ہے یہ ایک پیکج ہے. یہ پیکج جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل راشن کا پیکج چل رہا ہے کہ آپ کسی کو سارا کچھ دے دیں اور اس کو نمک نہ ڈالیں گے نا تو بولے گا جناب نمک تو ہے نہیں, مزہ کیا آئے گا, بھلے آپ مجھے مٹن ہی دے دو, گوشت ہی دے دو, ٹھیک ہے. یا آپ نے سارا کچھ دے دیا, آٹا دیا ہی نہیں ہے, تو وہ کیا سالن پکا کے انگلیوں کے ساتھ کھائے گا کیا. تو زندگی بھی ایک پیکج ہے. اس پیکج کے اندر فیملی بھی ہے, اس پیکج میں صحت بھی ہے, اس پیکج میں اپنی ذات بھی ہے, اس پیکج میں اپنا دل و دماغ بھی ہے, اس میں ذہنی تسکین بھی ہے, اس میں روحانی تسکین بھی ہے. آپ کو ذہن کی امپرومنٹ چاہیے, وہ علم سے ملے گی. آپ کو روح کی طاقت چاہیے, وہ آپ کو روحانیت سے ملے گی, وہ خدا کی یاد سے ملے گی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر آج کے جو ماحول اس وقت چل رہا ہے اگر اس میں دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں کس کی قدر ہوئی, ہمیں صحت کی قدر ہوئی.
جی,
کیونکہ اس صحت کے پیچھے اب ہم نے دوست بھی چھوڑے ہوئے ہیں.
جی,
ہم فیملی کو بھی یوں گھور کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کہیں وہ تو نہیں آ رہا اس کے ساتھ,
ٹھیک ہے.
اور ہم نے اپنے کاروبار کو بھی فراموش کیا ہوا, کیوں, اپنی صحت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت کی اہمیت یہ ہمارے سامنے آ گئی, اور یہ پتا چل گیا کہ یار صحت کی قیمت پر کوئی کام نہیں کرنا,
اللہ,
صحت کی قیمت پر مال نہیں کمانا, صحت کی قیمت پر ہم نے جناب وہ کھانے پینے اور دوستوں یاروں سے نہیں ملنا. تو یہ ایک شے ہمارے سامنے آئی. لیکن کبھی مالی پریشانی آتی ہے تو پتہ چلتا نہیں مال بڑا ضروری ہے, پھر مال کی اہمیت سامنے آتی ہے. لیکن جب آپ سب کچھ کما کے بھی بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یار خدا سے تعلق کی کیا قدر و قیمت ہے. پھر آپ کو اللہ سے تعلق جو آپ کی روح کو سکون دیتا ہے پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اعتدال کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے, اور یہی وہ دین کا حکم تھا, خیر الاموری اوساطھا, بہترین طریقہ میانہ روی.
جی, میں تو مفتی صاحب کی بات کی سمری بھی نہیں دے سکتا, خلاصہ بھی نہیں دے سکتا. چند جملے ہیں کہ زندگی ایک مکمل پیکج ہے اور اس میں موجود ہر ایک چیز کو اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ اور مناسب طریقے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. آپ عبادات سے بھی غافل نہ ہوں, آپ اپنی معاشیات سے بھی غافل نہ ہوں, آپ اپنی فیملی کو بھی وقت دیں, آپ اپنے دوستوں کو بھی وقت دیں, آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں, آپ حلال روزی بھی کمائیں, اور آپ تہجد میں گڑ گڑا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع بھی کریں. تو بہت جامع نصیحت ہے, اور میں تو خود یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ سلسلے کے بعد جو ہے وہ مفتی صاحب کے پیج پر جا کر میں اس کلپ کو دوبارہ سنوں گا. بحیثیت انسان ہر ایک میں کمیاں ہوتی ہیں, اور علماء جب بات کرتے ہیں تو ان باتوں کے ذریعے انسان جو ہے اپنے آپ کو مکمل کر سکتا ہے, تکمیل ہو سکتی ہے. ویل مفتی صاحب, دیر از اندر ویری انٹلیکچوئل کوسچن, ایک ڈبیٹ جاری ہے پوری دنیا میں, جو ہماری انٹیلیجنشیا ہے, انٹلیکچوئل لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دی ورلڈ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دی سیم آفٹر اٹ, کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, نئی نئی چیزیں, نئے نئے زاویے, جہتیں, دریافتیں, لوگوں کے رویے بدل رہے ہیں, سماج بدل رہا ہے, معاشرہ بدل رہا ہے, تو دنیا اب اس کے بعد ویسی نہیں رہے گی. تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ بھی یہی فرماتے ہیں؟
دیکھیے ہوتا یہ ہے, دنیا میں کبھی بھی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سوچنے کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک مخصوص انداز میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور زندگی گزارتے گزارتے اس کے ساتھ جو دیگر چیزیں چپکنا شروع ہو جاتی ہیں
جی،
اور یوں کہہ لے کہ ان نوئنگلی، پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان کانشیسلی وہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہیں، تو آدمی چلتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ اوہ یار یہ تو تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو چھوڑے
جی۔
تو پھر ایک خدائی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ ایک ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ان کو وہ چیزیں چھوڑنا آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔
اللہ اللہ،
تلکل ایام نداولہا بین الناس،
سبحان اللہ سبحان،
کہ یہ ایام ہیں جو خدا لوگوں کے درمیان پھراتا ہے۔
اللہ،
یہ لوگوں کے درمیان پھراتا ہے، اونچے سر جو ہے وہ نیچے کر دیتا ہے، اکڑے ہوئے سر جھکا دیتا ہے، اور بہت سے عاجزی کرنے والوں کے سروں کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ خدا کا نظام ہے۔ اچھا، اس میں یہ نظام دو طرح چلتا ہے، ایک یہ نظام چلتا ہے تشریعی اعتبار سے، اور ایک چلتا ہے تکوینی اعتبار سے، یہ دونوں طرح خدا کا نظام چلتا ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیں کہ تشریعی اعتبار سے، یعنی شریعت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک کے اندر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر ایک ایسا بندہ بھیجے گا کہ جو اس دین کو نئے سرے سے تازہ کر دے گا۔ دین کے اندر بدعتیں، خرابیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے اعمال کی صورت میں شامل ہوتی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ صدی کے اختتام پر ایک بندے کو بھیجتا ہے کہ جو اصل دین کو نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب بھی مظالم بڑھے، جب بھی بدعات میں اضافہ ہوا، جب بھی غلط طریقے اختیار کیے گئے، جب بھی شریعت اور دین کی غلط تعبیرات کی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا کہ جن بندوں نے دین کو نئے سرے سے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ یہ سلسلہ کہلاتا ہے مجددین کا سلسلہ، یہ سلسلہ کہلاتا ہے مجددین کا سلسلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا ہے، اور بعض کے اعتبار سے یہ ہے کہ مجددین کی ایک جماعت ہوتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی مبعوث فرماتا ہے بغیر نبوت کے، اور یہ پھر کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے کہ بہت ساری صدیوں کے اندر، بلکہ تقریباً ہر صدی کے اندر حالات بدلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیجتا ہے اور وہ ایسا انقلاب برپا کرتا ہے کہ جس سے ایک مرتبہ دین دوبارہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی مثال ہے، علامہ رازی کی مثال ہے، مجدد رفسانی کی مثال ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مثال ہے، علامہ سیوطی کی مثال ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کی مثال ہے۔ تو یہ سب کیا تھا کہ نظام شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو بھیجتا ہے کہ جو دین کا اصل روپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف ہے کائناتی نظام، کہ دنیا جو ہے وہ ایک انداز میں چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری انہونیاں ہو رہی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو بیان فرمایا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، فرمایا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کر دے، دور نہ کر دے، تو زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے ہٹاتا ہے، تو زمین میں جو فساد چل رہا ہوتا ہے، وہ فساد جو ہے وہ ختم ہونے پہ آتا ہے، وہ کمی کی طرف آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں فساد کیسا ہو رہا ہے، دنیا میں فساد کی ایک بہت بڑی صورت یہ ہو رہی ہے کہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، سلطنتوں کے پیسے، ملکوں کے پیسے، اور جو دنیا کی پاورز ہیں، جو پاورفل کنٹریز ہیں، ان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ اسلحے کے اوپر، اور دوسروں کو نیچے دکھانے کے اوپر۔ اب اسلحے پر اور دوسروں کو نیچے دکھانے پر اور دوسروں سے مقابلہ بازی میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو اب سب اسی میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرونا کی صورت میں ایک انقلاب جو ہے نا لوگوں کے سامنے کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ اب سب کو اسلحہ بھول گیا، اب سب کو یاد آیا کہ یار یہ جو ہم خام خائی چاند پہ چڑھنے میں مقابلے کیے جا رہے اور مریخ پہ پہنچنے میں مقابلے کیے جا رہے اور کھربوں ڈالر اسلحہ بیچنے بنانے اور خریدنے پر لگاتے ہیں، کھربوں ڈالر جو ہم فلکیات اور ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں اس سے زیادہ ضروری یہ تھا، وہ تو بہت ساری جگہوں پہ ہے ہی غلط، لیکن اس سے زیادہ ضروری اگر کسی کا وہ ضروری بھی تھا تو اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ یار یہ پیسہ کاش کے انسانوں کی بھلائی پہ لگایا ہوتا، کاش کے لوگوں کی صحت پہ لگایا ہوتا، کاش کے لوگوں کی خیرخائی پہ لگایا ہوتا، کاش کے ان کی بھوک ختم کرنے پہ لگایا ہوتا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی تبدیلی ان کے سامنے آئی کہ جس سے دنیا بدلے گی۔ تو یہ جو دنیا کا بدلنا ہوتا ہے یہ ہر بڑے واقعے کے بعد بدلتی ہے، 9/11 کے بعد مشہور ہے کہ جناب دنیا بدل گئی۔ اچھا اسی طرح کے طریقے سے ایک زمانے میں کئی سپر پاور تھی لیکن ان میں ایک فنا کے گھاٹ اتری، دوسری جو ہے وہ عروج پہ آ گئی، لیکن عروج میں آنے کے بعد چونکہ اکثر اپنی اوقات میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو اب وہ والے گڑبڑ ہوئی، تو اب ایک دوسرا ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اب اچھا خاصا دماغ بھی ٹھکانے آ گیا اور بہت ساری چیزیں سیدھی بھی ہونا شروع ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے اب اس کے بعد اب تبدیلی کیا آئے گی، یہ تبدیلی اگر میں گنوانا شروع کروں تو یہ ایک نیا ٹاپک ہو جائے گا اور اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی اور یہ بھی انشاءاللہ کسی دن ہم کریں گے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب وہ پیسہ، وہ کھربوں ڈالر جو اسلحہ بنانے پر اور خریدنے میں لگائے جاتے تھے، اب وہاں سے شفٹ ہو کے موو ہو کے اب لوگوں کی صحت کے اوپر لگنا شروع ہو جائیں۔ اب ہوگا کہ نہیں، جس چیز کو ہم نے ترجیح نہیں دی تھی وہی اصل ترجیح تھی،
جی
نمبر ایک۔ نمبر دو، اب وہ جو پہلے ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا تھا اور ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا اور ان پہ پیسہ خرچ کیا جاتا تھا جن کا حقیقت میں معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے یا بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، فلموں کا، ڈراموں کا، گانوں کا زندگی کی بنیادی ضروریات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فلم، ڈراما، گانا نہ ہو تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں یا زندگی بڑی مشکل میں آ جاتی، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ٹوٹل فضولیات، لغویات اور لہویات تھے۔ اچھا، مہنگے مہنگے ڈریس، مہنگے مہنگے کپڑے، کاسمیٹکس، اور یہ جو پوری ایک دنیا تھی، اب سمجھ آیا کہ یار میک اپ کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے، گزر رہی نا آج کل، تو اس کے بغیر بھی گزر جاتی ہے، یہ بھڑکیلے اور بے حیائی کے لباس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی، یہ جو تھا کہ جناب نکاب پہنا تو دنیا کی ترقی رک جائے گی، ہم کہہ رہے ہیں یار مرد بھی لگا کے گھومے اور نہیں لگایا تو جرمانہ کریں گے،
بہت خوب،
پہلے نکاب لگانے پہ جیل میں ڈالتے تھے، اب نہ لگانے پہ کہتے جیل میں ڈال دیں گے۔
اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔
تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ لوگوں کو اچھے طریقے سے بتا دیا کہ نکاب لگانا اچھی بات ہے اور اس کو لگا کے بہت اچھے طریقے سے گزارا ہو سکتا ہے، اس کو لگا کے ڈاکٹر بھی کام کر سکتے ہیں، پولیس بھی کام کر سکتی ہے، اس پہ جناب لوگ دکان بھی چلا سکتے ہیں، اس پہ جناب حوضری کا کام بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ملے فیکٹریاں بھی چل سکتی ہیں، اور پہلے تو صرف عورتوں کے لیے حکم تھا، اب ساتھ میں مردوں نے بھی کر کے بتا دیا کہ نہیں جناب بالکل حق حق حق، اب سارے حق ہو کے نعرے مار رہے ہیں۔ تو بھائی یہ جو حق ہو کے نعرے مار رہے ہیں تو اس سے یہ سمجھ آ گیا کہ بھائی نکاح کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ جو الٹے سیدھے لباس تھے ان سب کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ جو لگژری کی زندگی تھی اور سپر لگژری کی زندگی تھی اس کی بجائے جو سادہ زندگی وہ سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اچھا پھر کیا ہے، ایک اور بہت بڑی جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگا، وہ یہ ہوگی کہ خدا نے جو حلال اور حرام کیے تھے، خدا نے فرمایا تھا کہ ہذا حلال و ہذا حرام،
جی
یہ حلال ہے وہ حرام، یہ لوگ جو ہے نا وہ جھوٹی ریسرچیں کر کے اور جھوٹے تجزیے کر کے اور جھوٹا ڈیٹا جمع کر کے بتا رہے تھے کہ یار خنزیر کو حرام کیا لیکن تو یہ تو اتنا برکت والا ہے، اس کی کیا ناخن سے لے کے بال تک ہر ہر شے میں برکت ہی برکت ہے، ریسرچ یہ کہہ رہی تھی۔ اچھا یہ کیا حلال و حرام کا نظام ہے یار، یہ دہریے یہ بولتے تھے، یار خدا کو ہمارا مینیو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سمجھ آ گئی کہ مینیو کیوں بنایا گیا تھا۔
اللہ،
یہ جو مینیو کے اندر سانپ کو نکال دیا تھا، یہ مینیو کے اندر چمگادڑ کو نکال دیا تھا، یہ جو مینیو کے اندر جو ہے نا وہ پینگولین کو نکال دیا تھا، یہ جو مینول کے اندر یہ کتے بلے نکال دیے تھے، تو اب سمجھ آیا کہ نہیں یار، اللہ یعلم من خلق
اللہ اللہ
کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟
سبحان اللہ.
تو جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے مینیو میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. لہذا جو فہرست اور لسٹ اس نے دی تھی نا وہی ٹھیک ہے.
اللہ
اب لوگ اس پہ ریسرچ کریں گے. ابھی لوگ ابھی تک لوگ مان نہیں رہے. ابھی بھی بہت سارے مہربان وہ ہیں, خاص طور پہ ہمارے ملک میں, چونکہ وہ ہوتے نا وہ دیسی لبرل بےچارے زیادہ پرابلم میں آ جاتے, کیونکہ ادھر والے تو تب بھی تحقیق پہ چل رہے ہوتے نا کہ یار صحیح ہوا تو مان لیں گے. ہمارے والوں نے تو قسم کھائی ہوتی ہے اور دلوں پہ مہر لگا کے بیٹھے ہوتے کہ ہم نے تو نہیں ماننا جناب. زمین جمبد نہ جمبد, گل محمد نہ جمبد. تو یہ گل محمد نہیں کبھی بدلتے. تو یہ ابھی بھی لگے ہوئے ارے نہیں 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 یہ بس خام خواہ حلال و حرام کی بحث چھیڑ دی. لیکن وہ جن کے ہاں چھڑی تھی وہ تو پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے.
اللہ,
انہوں نے تو سارے کے سارے اس طرح کی جتنی چیزیں تھیں مارکیٹ سے اٹھا دی.
جی.
اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھئی یہ والے جو ہے نا اس کو روک دو. یہ جو نا یہ سانپ کھانے کا, یہ چمگادڑ کھانے کا, یہ فلاں فلاں کھانے کا, یہ آئندہ یہ بند. تو بھئی جب ان سے ہو ہی کچھ نہیں رہا بقول ان کے, تو میرے خیال میں تو وہ ساری چیزیں لا کے ان کو پکڑ کے کھلانی چاہیے کہ کھاؤ ان کو ذرا, تمہیں پتا چلے کیا ہوتا ہے. تو اب دنیا جو بدلے گی وہ ایک اس انداز سے بدلے گی کہ اب حلال و حرام کے اعتبار سے سوچے گی کہ کیا چیز ہے جس سے یہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے, یہ امیون سسٹم کے اندر پرابلم آتا ہے, قوت مدافعت ختم ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, وہ کیا چیز. اچھا, اسی طرح ایک میں چیز اور آپ کو آرڈر کرتا ہوں. اگرچہ معاملہ یہ ہے کہ جو یہ ہے نا, یہ جو پیسے کمانے والی ایک دنیا ہے پوری, سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کو زیادہ عرصہ نہیں لگتا کہ یہ میڈیا کے جھوٹ اور کس بیانی کے ذریعے لوگوں کے دماغوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں. ورنہ کیا ہے, ورنہ یہ ہے کہ ابھی یہ جب ریسرچ ہوگی نا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ یہ والے مخصوص ممالک جو ہے ان میں تو بیماری پھیلی اور یہ جو ممالک ہیں ان میں بیماری اتنی نہیں پھیلی.
بہت گہری بات.
وجہ فرق کیا ہے؟ آخر جو ڈیٹا بنایا جاتا ہے, جو استقراء اور تتبع جسے کہا جاتا ہے, تو ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس سے نتائج نکالے جاتے ہیں نا, سروے کیے جاتے ہیں. تو اب اگر سروے کریں گے اور سروے کے پیچھے کچھ اسباب بھی ہوں گے, سروے کیا کہ جناب فلاں ملک کے اندر جو ہے نا زندگی عام طور پہ صحت مند رہتی ہے, لمبی ہوتی ہے, وجہ کیا؟ وجہ یہ پتا چلا کہ یار وہ نیچرل چیزوں پہ زیادہ گزارا کرتے, وہ سبزی زیادہ کھاتے, وہ دودھ دہی اور لسی کا استعمال زیادہ کرتے. یہ ایک سروے ہوتا ہے, اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اچھا, اسی طریقے سے ابھی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, 20-25 سال پہلے کی, ایک کتاب تھی چائنا اسٹڈی,
بہت فیمس,
آپ کو یاد ہے چائنا اسٹڈی کے نام سے, میں نے وہ کتاب پڑھی.
جی.
اس کتاب کے اندر جو لائف اسٹائل ہے خاص طور پہ خوراک کے معاملے میں, وہ کمپیریزن کیا گیا ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ. ایک ملک میں بیماری بہت کم تھی, دوسرے میں بہت زیادہ تھی. تو آخر کیا وجہ ہے کہ یار دونوں میں اتنا فرق چل رہا ہے؟ تو اس کے نتیجے میں پتا چلا کہ بھئی یہاں پر سادہ خوراک ہے اور وہاں پر فاسٹ فوڈ ہے اور اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی. اسی طریقے سے کیا اس پر اسٹڈی نہیں ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ موسٹ آف اسلامک کنٹریز,
جی,
یہ اکثر جو ہے یہ سیف ہیں, اور اس کے مقابلے میں صاف ستھری کھاتی پیتی پیسے والی عیش موج مستی والی لگزریز والی جو ممالک ہیں وہ تباہی کا شکار ہوئے پڑے ہیں.
خوبصورت بات.
وہ رو رہے, وہ گھروں میں بیٹھے وائرس لگ رہا ہے. ہمارے لوگ گھر میں بیٹھتے نہیں ہیں, باہر نکلتے گھوم پھر کے آ جاتے کہتے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا. اگرچہ احتیاط ہی کرنی چاہیے, وہ بہت اچھی ہے, ضروری چیز ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک چیز تو ہے نا کہ ہمارے ہاں جو نا وہ بائے بائے کر رہے ہیں, وہاں والے ہائے ہائے کر رہے ہیں. تو اب اس کے پیچھے ریزن کیا, اس کے پیچھے ریزن کیا نکلے گا؟ جو ایک جسٹ میں ایک یوں کہہ لے کہ انڈیکیشن کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, ریسرچ ہوگی تو ہی پتا چلے گا حقیقت میں. نمبر ایک, خنزیر کھانے والے. نمبر دو, شراب پینے والے. نمبر تین, دیگر حرام چیزیں کھانے والے. نمبر چار, جو وداؤٹ لمٹس جو ایک ریلیشن شپ ہے,
جی,
جو ناجائز اور حرام تعلقات کے معاملات ہیں,
کوئی تمیز نہیں,
یہ سب چیزیں اس کے پیچھے چل رہی ہوں گی. اس کے بعد پھر یہ ٹن پیک چیزیں, یہ ڈبا پیک چیزیں, یہ کیمیکل والی چیزیں, یہ وہ چیزیں نکلیں گی کہ جس کا پتہ چلے گا کہ یار یہ اسباب بن رہے ہیں. خاص طور پہ شراب کھانا خراب. میں آپ کو عرض کروں کہ شراب سراسر بیماری, ام الخبائث اگر فرمایا گیا ہے,
بے شک بے شک,
اور کائنات کی سب سے زیادہ جاننے والی ہستی خدا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب خبائث کی جڑ ہے, ماں ہے یہ.
اللہ,
یہ حقیقت ہے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ شراب کی خباثت کیسی ہے. ہم سے زیادہ انگریزوں نے لکھا ہے اس کے اوپر
جی.
ہم سے زیادہ امریکہ میں لکھا گیا, مسلمانوں سے زیادہ انگریزوں نے لکھا ہے کہ شراب کی تباہیاں کیا ہے. کھانسی ہے یار شراب نہیں پینا, گردوں میں پرابلم ہے یار شراب نہیں پینا, جگر میں خرابی ہو شراب نہیں پینا, اچھا ہارٹ کا پرابلم ہے یار شراب کم کر دو, اچھا آنکھیں خراب ہے تو بھی شراب کم کر دو, دماغ خراب ہے تو بھی شراب کم کر دو, نفسیاتی امراض ہے تو بھی شراب کم کرو. او بھائی جب اتنا تم کہتے ہو کہ کم کر دو تو اسلام نے تو پہلے پابندی لگا دی کہ رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے ناپاک ہے. تو اب اس کے اوپر بھی ریسرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ امیون سسٹم کا ستیاناش کرنے کے اندر اس کا ہاتھ تھا, کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہے, شراب باڈی کو افیکٹ کرتی ہے, شراب جگر پہ اثر انداز ہوتی ہے, شراب گردوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. جب جگر اور گردوں پہ اثر انداز ہوگی تو امیون سسٹم کیا دماغ کے اوپر سے چل رہا ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ ریلیٹ ہے. امیون سسٹم کا تعلق جو ہے یہی جو اعضاء رئیسہ جن کو کہا جاتا ہے اور بلڈ جو ہے یہ اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو جب اس کو خراب کر دیا, اس کو خراب کیا تو امیون سسٹم کے اندر اسی طرح کی پرابلمز ہوئیں. اب جب ایسا معاملہ پیش آیا تو پتہ چلا یہ کیسے کیا ہو گیا. لیکن ہوگا گیا ہوگا یہ کہ شراب کا تو بزنس ہے دنیا کے اندر, اتنا بڑا بزنس ہے تو کیا ہوگا کہ یہ کمپنیاں میڈیا کو پیسے دیں گی
جی,
اور ان کو بولیں گی کہ بھئی اس کا نام نہیں لینا, یہ لسٹ میں سے کاٹ دو. تو اب جس کا جو بس چلتا ہے اور جو اس ان خرابیوں کی بنیاد بنتی ہے اس کے لوگ پیسے دے کے اس کو لسٹ میں سے نکلواتے رہیں گے. ریسرچ سکولر جو ہوتے ہیں غیر مسلم یا مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پیسے لے کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, ریسرچ میں ڈنڈی مارتے ہیں, اس میں چوری کرتے ہیں, اس کے اندر حقائق نہیں بیان کرتے ہیں, کتاب چھپنے لگتی ہے تو اوپر سے کوئی نہ کوئی پریشر اور پیسہ اور مٹھی گرم کر کے ریسرچ میں سے وہ چیز نکال دی جاتی ہے کہ یہ نکال دو باقی ڈال دو. تو اس انداز کے اندر جو سرمایہ دارانہ نظام والے لوگ ہیں, کارپوریٹ سیکٹر جو ہے یہ جو ہے نا اس انداز میں یہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور لوگوں کے دماغ کو جو ہے نا وہ پھر اسی طرف لگا کے رکھیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ دا ورلڈ از اباؤٹ ٹو چینج,
اللہ
دنیا بدلے گی
جی, ایٹ لیسٹ دی ورلڈ از اباؤٹ ٹو چینج. Be careful, people are going to play with you, but you have to stick to the Islamic lifestyle. Well, there are yahan pe kuch calls bhi hain aur main chahunga ki calls ko shamil silsila kiya jaye. Ji call chala dijiye.
کام سے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد سائل خلق نار, اس سائل کو نہ جھڑکو, اس سے مراد کون سے سائل مراد ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مانگنے والے لوگ آتے ہیں گھروں دروازوں پر دکانوں پر ان کو بھی نہ جھڑکا جائے, تو برائے کرم رہنمائی فرما دیں کہ کون سے سائل مراد ہیں. جزاکم اللہ خیر.
قرآن کی جو آیت ہے وہ امت سائل فلا تنہر, اور سوال کرنے والوں کو جھڑکو مت, اس سے مراد ہے مستحق سائل, کہ جو مستحق ہے اور ضرورت مند ہے اور وہ مانگتا ہے تو اس کو جھڑکو نہیں, دینا ہے تو دے دو, نہیں دینا تو ڈانٹو نہیں, پیار کے ساتھ معذرت کر لو. جو غیر مستحق ہیں, جن کا پتہ ہے کہ یہ غیر مستحق ہے یا جن پر ظن غالب ہے کہ یہ غیر مستحق ہے, یہاں پر وہ مراد نہیں. تو لہٰذا جو ہم سے سوال کرے تو اس کی عمومی اور ظاہری صورتحال کو دیکھ لیا جائے اور قرائن کے اعتبار سے اس کے بارے میں سوچ لیں, تحریک کر لیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں. تو اگر لگے کہ مستحق ہے, جیسے آج کل بہت سے جو مستحق نہیں تھے وہ مستحق بن چکے, تو اگر ان میں سے اگر کوئی سوال کرتا ہے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے, دے سکتے تو دے دے, ورنہ قول معروف اچھی بات کہنی چاہیے.
جی نیکسٹ کال دے دیجیے.
پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ مطالعہ کریں, آپ بھی ترغیب دلا رہے ہیں مطالعہ کیا جائے, جس طرح بھی تو دن فارغ ہیں لیکن اس کے بعد روٹین جس طرح شروع ہو جائے گی کام کاج کی دوسری, تو اس میں جس طرح ہم بہت ساری کتابیں نا فرض علوم کی کتابیں, اللہ والوں کی باتیں آپ ترغیب دلا رہے ہیں, پھر جہنم میں لے جانے والے اعمال, جنت میں لے جانے والے اعمال کی ترغیب کے لیے, تو سمجھ نہیں آتی کون سی کتاب شروع کی جائے, کس طرح شروع کی جائے, ڈیلی کتنا پڑھا جائے, اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں.
کیسے شروع کی جائے, کیسے پڑھی جائے؟ تو دیکھیں پڑھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے, تو جو ضروری ہے آپ اس کو پکڑ لیں, تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں, ضروری کے بعد جو اس سے کم ضروری, زیادہ ضروری کے بعد جو کم ضروری ہے پھر اس کو پڑھ لیں, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کے مختلف اوقات ہوتے ہیں, کوئی ٹائم بندے کا فریشنس کا ٹائم ہوتا ہے, جو فریشنس کا ٹائم ہے اس میں وہ چیز پڑھ لے کہ جس میں توجہ کی حاجت ہے، جس میں غور کرنے کی حاجت ہے، جس کو یاد کرنے کی حاجت ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بندہ جب نڈھال ہوتا ہے نا اس وقت پڑھ لیتا ہے، کیونکہ چیز دلچسپ ہوتی ہے تو اس وقت پڑھی جاتی ہے. اب آپ کو اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ آپ حرص، حسد، تکبر، ریاکاری، بدگمانی، باطنی امراض، فرض علوم، یہ ساری چیزیں پڑھیں، تو اب آپ اس کے لیے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا فریشنس کا ٹائم کیا ہے، کیونکہ یہ ذرا توجہ طلب چیزیں ہوتی ہیں، اس میں غور کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا طبیعت پہ اثر انداز بھی ہوتی ہیں. تو جو فریشنس کا ٹائم ہے اس میں یہ پڑھ لیں. ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھکے ہوتے ہیں، جب تھکے ہوئے ہیں تو پھر آپ اللہ والوں کی باتیں پڑھنا شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حکایات ہیں، تو جو حکایات، کہانیاں، سٹوریز ہوتی ہیں یہ دلچسپ ہوتی ہیں، اس وقت میں آپ وہ پڑھ لیں گے کہ اس میں مزہ آتا ہے، توجہ رہتی ہے، دلچسپی رہتی ہے. تو پڑھنے کے اندر یہ چند ایک فارمولے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ترجیحات مقرر کریں، جو شرعاً ضروری ہے وہ پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فریشنس کے ٹائم کے اندر جب آپ فریش ہیں تو آپ وہ پڑھیں جس پہ توجہ کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ تھکے ہوئے ہیں یا توجہ اتنی نہیں ہو رہی اس وقت وہ پڑھ لے کہ جو بغیر توجہ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ کہانیاں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بھی آج کل تو چھٹیاں چھٹیاں تو پڑھ سکتے ہیں، بعد میں کیا کریں گے. تو بعد میں یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ آج کل جتنا پڑھ سکتے ہیں بعد میں اتنا نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن پڑھنے کا کچھ نہ کچھ وقت مقرر کریں. مثال کے طور پہ 26 منٹ، 30 منٹ. آپ 30 منٹ کا مطالعہ کرنا یہ اپنے معمول میں شامل کر لیں. اس سے زیادہ کر سکتے ہیں، جیسے 1 گھنٹہ کر سکتے ہو تو 1 گھنٹہ کر لیں. تو جب اتنا وقت آپ اپنے اوپر ایک قسم کا لازم کر لیں گے تو اتنا پڑھا بھی جائے گا. بہت زیادہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، 30 منٹ کا پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گے، عادت بن جائے گی، عادت سے شوق بن جائے گا، شوق بنے گا تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.
جی نیکسٹ کال دے دیجیے.
ماشاءاللہ سلسلہ، آئیے کچھ سیکھتے ہیں. کمال سلسلہ ہے ماشاءاللہ. یہ جس دن سے سٹارٹ ہوا ہے اللہ کی رحمت کرم کے صدقے، میں انتہائی باقاعدگی کے ساتھ اس سلسلے کو سنتا ہوں. کیا بات ہے مفتی صاحب کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسی علمی گفتگو فرماتے ہیں، ایسی علمی گفتگو کہ ماشاءاللہ کئی بکس پڑھ کر بھی شاید ایسا مواد جمع نہیں ہو سکتا جو مفتی صاحب کا 1 گھنٹے کا سلسلہ دیکھنے سے. اللہ کی رحمت کرم کا صدقہ. ابھی میں سن رہا تھا مفتی صاحب کو، وہ مینیو کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ تمہارا مینیو اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارا مینیو کیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے، دہریے کہہ رہے تھے. کمال ہے مفتی صاحب، میں کہتا ہوں آپ کی عظمت کو سلام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بے بھاپ برکتیں عطا فرمائے آپ کو، اللہ سلامت رکھے، شاد باد رکھے.
آمین آمین. اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے اور شاد
آپ بھی شامل ہیں ساتھ ساتھ.
جی کچھ ایس ایم ایس ہیں. ایک بڑا فریکوینٹلی سوال جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ جنازے کے لیے کتنے افراد ہوں کم از کم، اور کتنے دن تک یعنی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، قبر پر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے.
جنازے میں کتنے افراد ہوں اس میں افراد کی قید نہیں ہے.
ٹھیک.
ایک بندہ بھی اگر جنازہ پڑھ لیتا ہے تو یہ جنازے کا جو فرض کفایہ ہے وہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک
ٹھیک. اور ایک بہتر صورت یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 3 صفحے ہوں، کیونکہ 3 صفحوں کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کی دعا پہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. تو لہذا 3 صفحے. اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ مثال کے طور پہ امام کے پیچھے صرف 6 بندے ہیں، تو 6 بندے ہیں تو وہ یہ کرے کہ 3 کی 1 صف بنا لے، 2 کی 1 بنا لے، 1 پیچھے کھڑے کر.
ٹھیک.
تو اس طریقے سے 3 صفحے کر لیجیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا قبر میں جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جنازہ جو ہے اگر تو کسی کی میت پہ ویسے نہیں پڑھا گیا، دفنانے سے پہلے اگر نہیں پڑھا گیا تو اب اس کی قبر پہ پڑھ سکتے ہیں. اگر پہلے پڑھ چکے تو قبر پہ نہیں پڑھ سکتے.
ٹھیک.
پہلے نہیں پڑھ سکے تو اب قبر پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی مدت ہے. اس کی مدت یہ ہے کہ میت کے بدن کے پھولنے پھٹنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. اب یہ جو پھولنے پھٹنے کا معاملہ ہے، بعض علماء نے 3 دن کا فرمایا، بعض نے 7 دن کا فرمایا، لیکن جو حقیقی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ موسم پہ، زمین پہ، بندے پہ ہے. ٹھیک ہے. موسم اگر شدید گرم ہے تو میت جلدی پھول پڑ جاتی ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے تو زیادہ وقت گزرے گا، برفانی علاقہ ہے تو اور زیادہ وقت گزر جائے گا. تو یہ موسم. اچھا اسی طرح زمین جو ہے اگر وہ نمکین شور والی زمین ہے تو جلدی گل جائے گا. اور اگر وہ بالکل صاف مٹی والی زمین ہے تو زیادہ وقت گزر جاتا ہے. تو اب یہ جیسی کنڈیشن ہے اس کو سامنے رکھ کے جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. اب اگر جنازہ نہیں پڑا تھا تو میت کے پھولنے پھٹنے سے پہلے اس کا جنازہ پڑ سکتے ہیں, بلکہ پھر پڑھنا ہوگا.
ٹھیک ٹھیک. ایک سوال اور ہے حضور کے, زمین والا مان رہا ہے آسمان والا نہیں مان رہا, یہ ایک سوال چل رہا ہے سوشل میڈیا پر. تو اس میں جو سوال ہے وہ یہ کہ آسمان والا یہ لفظ درست ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ اب زمین والے تو سارے مان رہے ہیں
جی,
آسمان والا نہیں مان رہا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے کہ جس کے اندر جہت سمت ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتی نظر آئے. لہذا آسمان والا کی بجائے آسمانوں کا مالک, آسمانوں کا خالق, آسمانوں کو پیدا کرنے والا, اس طرح کے لفظ استعمال کرنے چاہیے.
جی مفتی صاحب, ایک اور سوال جو ہے وہ آج کل مطلب دیکھ سننے میں آ رہا ہے, دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ تھیلیسیمیا کے لیے کمپین چلائی اور پھر بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ ہوا الحمدللہ, اور پورے ملک میں اسلامی بھائیوں نے مطلب کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور الحمدللہ وہ بچے جو بڑی پریشانی میں تھے اب یہ خبر ہے کہ وہ الحمدللہ سٹیبل ہیں, سکون میں ہیں. تو بعض لوگ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی والوں نے زندگی دے دی. تو یہ جو جملہ ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے زندگی دے دی, یہ کیسا ہے؟
یہ جملے اس طرح کے جذبات کے اندر لوگ بول دیتے ہیں
جی,
کہ ڈاکٹر صاحب بس میری زندگی تو آپ کی دین ہے. کہ مثلا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, مرنے ہی والا تھا, تو کسی ڈاکٹر نے اس وقت اس کی مدد کی کہ جس سے اس کی جان بچ گئی, تو یہ بندہ ساری زندگی شکر گزار رہتا کہ جناب بس میری زندگی تو آپ کی دین ہے. تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں, دیکھیں ایسے الفاظ کے بارے میں شریعت کا ایک اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ الفاظ میں جب کسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ حقیقی ہے یا مجازی ہے. حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً اسی نے کیا. مجازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں کرنے والا تو کوئی اور ہے, لیکن کسی سبب سے نسبت کسی دوسرے بندے کی طرف بھی کر دی گئی. اب اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے یہی والی ہے کہ بھائی آپ نے زندگی دے دی, تو زندگی تو اللہ تعالیٰ نے دی. ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے شفا دی, شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. زندگی آپ نے مجھے دے دی, زندگی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ جو نسبت ہوتی ہے نا, وہ سبب ذریعے کی طرف کر دی جاتی ہے, اور اسے نسبت مجازی کہتے ہیں. نسبت کا حکم یہ ہے کہ یہ دار و مدار ہوتا ہے کہنے والے کے ایمان پر, اس کی سوچ پر. ایک ہی بات اگر غیر مسلم کہتا ہے, ملحد یا دہریہ کہتا ہے, تو وہ کسی اور مفہوم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوگا. وہی بات مسلمان کہتا ہے تو کسی اور اعتبار سے کہہ رہا ہوگا. تو مسلمان اگر ایسی نسبت کرتا ہے تو اس کی نسبت کرنا درست ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں. ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ یہ بات واضح ہے کہ اولاد عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام. قرآن پاک میں ہے یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور, کہ وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے اور جس کو چاہے بیٹا عطا کر دے. تو بیٹی اور بیٹا عطا کرنا, دینا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے, تو آپ نے آ کے کہا انما انا رسول ربی کی, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. لی احبا لکی غلامن زکیہ, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اب جبرائیل امین علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں خبر دوں کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. فرمایا کہ رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں. تو بیٹا عطا کرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام, خدا کا کام ہے, اولاد وہی عطا کرتا ہے. لیکن نسبت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی طرف کی. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا تو اللہ نے ہی عطا کرنا تھا, لیکن جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے جو پھونک ماری تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر, اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ بننا شروع ہوا. تو چونکہ سبب اور ذریعہ بنے تو لہذا نسبت آپ کی طرف کر دی گئی. تو یہ نسبت مجازی کہلاتی. اسی طریقے سے موت دینا روح قبض کرنا حقیقت میں خدا کا کام، موت خدا دیتا ہے، یحیی و یمیت زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس روحوں کو لیتا وصول خدا کرتا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر ہی فرمایا گیا قل یتوفاکم ملک الموت، اے حبیب تم فرماؤ کہ لوگوں تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے۔ تو وفات اللہ دیتا ہے، وفات حضرت اسرائیل علیہ السلام دیتے ہیں، اسی طرح سارے جہان کے جو کام ہے یہ کون چلاتا ہے؟ خدا چلاتا ہے۔ نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ یہ ہمارا بڑا بیسک اور بڑا بنیادی عقیدہ ہے، یدبر الامر، سب کاموں کی تدبیر خدا فرماتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے کے سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف ہر ہر کام لوٹتا ہے۔ تو مدبر کائنات، جہان کے کاموں کی تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، تو ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ اب دنیا کے کاموں کی تدبیر خدا کرتا ہے، دنیا کے کاموں کی تدبیر فرشتے کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ حقیقت میں خدا کرتا ہے، ہاں فرشتے ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ تو ذریعہ اور سبب بننے کی وجہ سے ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اس کی پوری تفصیل ہے، اس پر مزید بھی دلائل دیے جا سکتے۔ تو لہذا یہ جو لوگوں نے جملہ کہا کہ جناب دعوت اسلامی نے ہمیں ہمارے بچوں کو زندگی دے دی، تو یہ اس مفہوم کے اعتبار سے درست ہے۔ البتہ کئی جملوں اور جگہوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو عمل کی نسبت ہے وہ خدا کی طرف کی جائے، اور یہی کہا جائے کہ دعوت اسلامی نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا کہ بلڈ ڈونیٹ کیا، بلڈ دیا، ہمارے بچوں کو خون ملا، تو ہمارے بچوں کو زندگی مل گئی، بجائے یہ کہنے کہ دعوت اسلامی نے زندگی دی، اس کی جگہ یہ جملہ زیادہ بہتر ہے کہ خون دیا تو اس سے زندگی مل گئی۔ تو ایک جو صیغہ مجہول کے ساتھ نسبت ہے وہ کر دی جائے، اور اس کے پیچھے مفہوم یہی ہے کہ زندگی دینے والا خدا ہے۔
جی، اسی بلڈ ڈونیشن سے ریلیٹڈ ایک کوسچن ہے مفتی صاحب، کہ فار ایگزامپل کوئی میل ہے وہ کسی فیمیل کو خون دیتا ہے، تو اس خون دینے کی وجہ سے کوئی رشتہ تو نہیں ثابت ہو جائے؟
اس سے کوئی رشتہ ثابت نہیں ہوتا۔ شریعت نے رشتہ ثابت ہونے کے جو ذرائع بیان کیے ہیں اس میں ایک نسب ہے اور ایک دودھ کا رشتہ ہے، اور پھر دودھ کے رشتے میں بھی ایک مخصوص عمر کی قید رکھی ہے نا، کہ 2.5 سال کی عمر تک
ٹھیک
اگر دودھ پیا بچے نے تو اب رشتہ ثابت ہوگا۔
ٹھیک،
2 سال تک پینا جائز ہے، لیکن 2.5 سال تک بھی یہ حرمت رضاعت، دودھ کے رشتے کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے جو طریقے بنائے ہیں، یہ اسی طرح شادی ہے تو سسرال کے اندر جو حرمت ثابت ہوتی ہے، حرمت مصاہرہ جسے کہتے ہیں، تو یہ شریعت نے جو بنائی ہے وہ یہ، بلڈ دینے کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔
ٹھیک جی، ایک کال آخری جو ہے وہ دے دیجیے، ٹائم کم ہے۔
جو ہم اپنے پیسے حاجی یا عمرے کے لیے رکھتے ہیں، تو سر اس حالات میں اگر وہ ہم کسی اپنے محلے دار کو یا اپنے رشتے دار کو دے دیں، تو کیا وہ بہتر ہے کہ نہیں؟
دیکھیں، جو عمرے کی رقم ہے
جی،
اس کو تو راشن میں دینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے اور بڑا ایک ثواب کا کام ہے۔ ضرورت مند کی مدد کرنا یہ عمرے سے زیادہ فضیلت والا کام۔
ٹھیک،
دوسرا ہے حج۔ حج کے معاملے میں 2 صورتیں، ایک ہے نفلی حج،
ٹھیک،
اگر نفلی حج ہے تو اس میں بھی کسی کی مدد کر دینا یہ حج کرنے سے زیادہ فضیلت ہوگا۔ تیسرا ہے کہ اس پہ حج فرض ہے۔
ٹھیک،
اب حج فرض ہو چکا کہ جیسے آج کل پیسے موجود ہیں اور ابھی چند دنوں کے اندر یہ اخراجات جمع کروانا شروع ہو جائیں گے، تو حج فرض ہونے کے بعد پھر پرائرٹی جو ہے وہ حج کو دینی چاہیے، پھر حج پر خرچ کیا جائے اور ان کی مدد کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کیا جائے۔
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا۔